আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله والصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله مدرسه کے ناظرین پروگرام شان نزول ایک بار پھر لے کر اپ کی خدمت میں حاضر ہیں اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں. بطور خاص جمعرات کے دن حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا، جو جمعرات کے دن مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجے وہ فقر میں مبتلا نہیں ہوگا، فقر فاقہ تنگ دستی اللہ اپنی رحمت سے اس سے دور فرما دے گا. اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ جو روزے جمعہ جمعۃ المبارک کے دن 100 بار درود بھیجے اللہ اس کی 100 حاجتوں کو پورا فرمائے گا، اور ان 100 حاجتوں میں سے اس کی 30 حاجتیں دنیا کی ہیں اور 70 حاجتیں آخرت کی ہیں جو اللہ اپنی رحمت سے پوری فرمائے گا. اللہ کریم ہمیں کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، ہم بطور خاص اس پروگرام میں ایک آیت مبارکہ، اس کا کچھ پس منظر اور پھر اس کی تفسیر حدیث طیبہ، یہ کچھ بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. تو آج بھی ایک آیت مبارکہ اور اس کا کچھ پس منظر، یعنی جسے شان نزول کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے کچھ انشاءاللہ ہم سنیں گے. ابتدان وہ پس منظر میں عرض کر دوں، وہ واقعہ جو پیش آیا فتح مکہ، یعنی جب اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو یہ عظیم فتح عطا فرمائی کہ مکہ کو فتح کر لیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس شہر سے کچھ سال پہلے ہجرت کر کے جا رہے ہیں اور جس شہر کے رہنے والوں نے اور وہاں کے کفار نے آپ کو اذیتیں پہنچائیں، تکلیف پہنچائیں، آپ کے اصحاب کو اذیتیں پہنچائیں، تکلیفیں پہنچائیں، تو وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا. آپ نے ہجرت بھی کی. پھر ایک وہ وقت آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عمرہ کرنے کے ارادے سے آپ تشریف لائیں اور حدیبیہ کے مقام پر آپ کو عمرے کرنے سے بھی وہاں قافلے کو روک دیا گیا اور آگے نہیں بڑھنے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت حکمتوں والے، مصلحتوں والے، آپ نے اس وقت بھی ان کو پیغام بھیجے کہ ہمارا ارادہ کوئی جنگ کا نہیں ہے، ہمارا ارادہ کوئی لڑائی کا نہیں ہے، ہم تو محض عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. لیکن مسلسل یہ پیغامات جانے کے باوجود بھی وہاں سے ایسی پرمیشن نہ ملی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں احرام سے باہر آنے کا ارادہ فرمایا اور اپنے اصحاب کو بھی اس کا حکم ارشاد فرما دیا. اور ایک گویا کے سامنے کی طرف سے جو جنگ کا ایک پیغام مل رہا تھا، آپ نے اس کو امن میں تبدیل کیا ہے. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اسی وقت یہ بشارت ہو گئی گویا کہ آپ اس شہر میں داخل ہوں گے اور انشاءاللہ العزیز عظیم طریقے سے بڑی شان و شوکت کے ساتھ آپ داخل ہوں گے، آپ کو اللہ وہ عظیم فتح عطا فرمائے گا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ بشارت اگلے ہی سال یہ خوشخبری بھی مل گئی، بشارت بھی مل گئی، اور آپ نے مکہ شریف جانے کا جو قصد فرمایا ہے اور عظیم آپ کے ساتھ مسلمانوں کا وہ لشکر ہے اور مکہ پاک میں آپ داخل ہوئے ہیں اور اس اونٹنی پر جس پر آپ تشریف فرما تھے اور مکے کی گلیوں میں، بازاروں میں اور وہاں اس شہر میں وہ لوگ آپ سے امن طلب کرنے والے ہیں، وہ آپ سے آپ معذرتیں کرنے والے کہ جو پہلے آپ کو طرح طرح سے تکلیف اور اذیتیں پہنچاتے تھے، اب آپ سے معذرت کر رہے ہیں، آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ تو کریم ہیں، آپ سے کرم کی التجا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی شان کریمی دیکھیے کہ آپ جب آئے مکہ مکرمہ میں تو پھر آپ نے وہاں آ کر ان لوگوں کو آپ نے وہی جواب دیا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو ایک بہت بڑی تکالیف کی زندگیاں گزارتے 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 جب آپ اس مقام پہ بیٹھے اور اس مسند پہ بیٹھے، پھر اپنے بھائیوں کو غلہ دیا، اگلے سال پھر بھائی وہ آپ سے گندم بھی مانگ رہے ہیں اور ساتھ آپ سے مدد بھی مانگ رہے ہیں اپنے بھائی کو چھوڑنے کے لیے، یعنی ان کو بنیامین کو چھوڑ دیا جائے اس کا بھی سوال کر رہے ہیں، تو آپ کو اور پھر اپنے گھر کے حالات بھی بتا رہے ہیں، آپ کو بڑا ترس آ گیا ان پر۔ اور پھر یہی ارشاد فرمایا کہ لا تسریب علیکم الیوم، آج تم سے کوئی کسی طرح کا بدلہ نہیں لیا جائے گا، یہ ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے بھی یہی آپ نے اس وقت فرما دیا، بدلہ نہیں لیا جائے گا، اپنی ساری چیزوں سے، اپنی ساری تکالیف جو بھی پہنچی آپ نے انہیں گویا کہ یہ معاف فرما دیا۔ اچھا، جب فتح مکہ ہوا تو اس وقت ہوا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اب اللہ تعالی ہمیں جو آگے شان و شوکت اور عطا فرمانے والا ہے اور جو کچھ عطا فرمائے گا، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فارس روم کے ملک، فرمایا کہ یہ سب کچھ یہ اللہ میری امت کو عطا فرمائے گا۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ایران، روم، اس کی سلطنت اور یہ بڑی ان کی بادشاہتیں اور وہاں کی حکومتیں، یہ تو بہت طاقتور ہے، پاورفل، اور یہ کیسے مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہ مل جائے گا۔ اچھا، جو منافقین تھے انہوں نے بھی کچھ اس پر شور کیا، یہود نے بھی کیا، تو اس پہ اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ اتاری اور پھر وہ وعدہ بھی اللہ نے اپنا سچا فرمایا اور یہ ملک مسلمانوں کو عطا بھی ہوئے۔ تو وہ آیت مبارکہ بڑی مشہور آیت مبارکہ ہیں اور اس کے اندر ہمارے لیے سیکھنے سمجھنے کا بھی بہت سا درس ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں، پہلے وہ آیت مبارکہ سنتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ اور کچھ مزید گفتگو سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير۔ ترجمہ، قل، آپ فرماؤ، آپ کہہ دیجئے، کیا، اللهم، اے اللہ، اللہ ہما جو ہم دعا مانگتے ہیں اللہ ہما اس کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ. مالک الملک ملک کے مالک اے اللہ یہ ملکوں کا حقیقی مالک تو ہی ہے, تیرے ہی دستے قدرت میں ہے, یہ سب کچھ تیرے ہی خزانے ہیں. قل اللہم مالک الملک آپ دعا مانگ رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں اور اللہ رب العالمین نے آپ کو ایسا حکم فرمایا کہ ایسے آپ کہیں کہ اے ملک کے مالک اے اللہ اے ملک کے مالک تو تل ملک من تشا و تنزع الملک ممن تشا تو جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. بیدک الخیر تمام بھلائی وہ تیرے ہی ہاتھ میں ہے, تیرے ہی دستے قدرت میں ہے. یہاں اللہ رب العالمین نے آیت مبارکہ کے اندر ان کا جو مسلمانوں پر یا نبی پاک علیہ السلام پر اعتراض کر رہے تھے کہ یہ کیسے کہہ دیا گیا ایران روم یہ سب کی سلطنتیں مسلمانوں کو ملیں گی, یہ کیسے ہو سکتا ہے, ان کی طاقت پاور ابھی اس حساب سے بظاہر اسباب کے اعتبار سے یہ اتنے قوی نہیں ہوئے, لیکن آپ نے فتح مکہ کی بشارت کے بعد یہ کہا کہ یہ سلطنتیں بھی ملیں گی, یہ سلطنتیں ملیں گی. تو یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی کہ مالک ان چیزوں کا اللہ ہے, جسے چاہے بادشاہ بنا دے, جسے چاہے اسے بادشاہ سلطنت لے لے, اس سے بڑھ کر کوئی نہیں, وہ ہی سب سے بڑا ہے اور اس کے بغیر چاہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا, سب کچھ اسی کے ہی دستے قدرت میں ہے. ساری بھلائیاں, سارے خیر, سارے خزانے, سارا کچھ وہی مالک ہے, وہی تو نظام کائنات چلا رہا ہے. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. ارشاد فرمایا کہ اللہ تو ہی ہے, رات کا کچھ حصہ دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کا کچھ حصہ رات میں داخل کر دیتا ہے, اور تو ہی ہے کہ جو مردے سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردے کو نکالتا ہے, اور جسے چاہتا ہے بے حساب بے شمار رزق عطا فرماتا ہے. تو جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے. یہاں رب عزوجل کی قدرتوں کو بیان کیا گیا کہ اللہ رب العالمین وہ جسے چاہے بڑی سی بڑی سلطنت دے دے اور جس سے چاہے وہ سلطنت واپس لے لے. وہی رب عزوجل ہے کہ جو کہیں عام مخلوق میں سے لوگوں کو کوئی گاؤں دیہات سے رہنے والا ہو لیکن اسے بہت بڑی عزت اور منصب عطا فرما دے, اور کوئی اپنے اباؤ اجداد کے اعتبار سے بہت بڑے عہدے والا ہو اور وہ ذلت کے عمیق گڑھوں میں چلا جائے, ان کو ذلت مل جائے, تو یہ رب عز و جل ہی قادر مطلق ہے, جسے چاہے جب چاہے جو دینا چاہے اللہ قادر ہے, اللہ اسے عطا فرماتا ہے. تو یہاں پر یہ اس بات کو ارشاد فرما دیا گیا, اور یہ اس آیت کے ایک حصہ میں یہ فرمایا گیا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل, تو رات کا کچھ حصہ دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کا حصہ وہ رات میں داخل کر دیتا ہے. مراد کیا ہے, گرمیوں میں راتیں چھوٹی اور دن بڑے, گرمی ہوتی راتیں چھوٹی ہیں, عشاء کی نماز پڑھتے ہیں, کچھ تھوڑا سا کام کاج کیا سوتے سوتے, عام طور پر بڑے شہروں میں 12 بج جانا ایک معمول ہے. اچھا صبح پھر فجر تو 5 بجے پھر اٹھ جانا. تو راتیں بھی چھوٹی ہوں گی, اچھا اس حساب سے بھی چھوٹی ہو چکی رات اور دن بڑے ہو گئے. اچھا سردیاں آئیں گی تو پھر کیا ہوگا, وہ اس میں دن کیا ہو جائیں گے, سمٹ جائیں گے, چھوٹے ہو جائیں گے اور راتیں بڑی ہو جائیں گی. تو اللہ رب العالمین یہ قادر مطلق ہے, یہ دن کا کچھ حصہ کبھی رات میں داخل فرما دیتا ہے اور پھر رات کا کچھ حصہ یہ دن میں داخل فرما دیتا ہے. تو حالانکہ وہی سورج, وہی چاند, وہی ستارے, وہی صبح, وہی شام, لیکن پھر اس کے باوجود اوقات کار کے اندر ان کے طلوع, سورج کے طلوع میں اور اس کے غروب میں, چاند کے نکلنے میں اور پھر صبح صادق کے طلوع ہونے میں کتنا ایک فرق اللہ رب العالمین وہ فرما دیتا ہے. فرمایا گیا کہ یہ اتنا بڑا جو کائنات کا نظام ہے, جب یہ اللہ رب العالمین وہ تبدیل کر دیتا ہے اور اس پر قادر مطلق ہے, تو پھر فرمایا کہ عام شہروں ملکوں کی حکومت یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے, یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. جب یہ چاند ستارے اللہ کے حکم سے چلتے گئے, سورج کا نکلنا اور غروب ہونا اللہ کے حکم سے گئے, اور وہ رب عز و جل یہ سردیوں گرمیوں کے اندر ان کے جو نظام ہے ان کو ہی گویا کہ تبدیل فرما دیتا ہے, رات کو دن اور دن کو رات بنا دیتا ہے, یعنی اس کا کچھ کچھ حصہ اس میں داخل کر دیتا ہے, تو پھر کسی ملک کی بادشاہت یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے, یہ کوئی بعید بات ہی نہیں ہے, یہ تو بہت اس کے آگے یہ کوئی کیسا معاملہ بھی نہیں ہے, کوئی ایسا معاملہ ہی نہیں ہے کہ جو عقل سے بھی بعید لگے. تو اللہ قادر مطلق ہے. اچھا دوسری بات ارشاد فرمائی, وتخرج المیت من الحی, کہ اللہ رب العالمین وہ جس کے بارے ارشاد فرمایا گیا کہ تو ہی مردے سے زندہ کو بھی نکالتا ہے اور زندہ سے مردے کو بھی نکالتا ہے, زندہ سے مردے کو بھی. مرغی ہے, مرغی انڈا دیتی ہے, اچھا انڈا بذات خود بے جان ہے, انڈا کچھ بھی نہیں, انڈا جاندار تو نہیں ہے. تو یہ رب کی قدرت ہے نا کہ مرغی سے بعض, اچھا بعض ایسے جو جانور ہیں وہ ان سے آگے ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں. اچھا مرغیاں انڈے دیتی ہیں اور انڈا بے جان ہے, اچھا پھر اسی انڈوں میں سے وہ چوزے بھی نکالتا ہے, ان کی بھی تخلیق ہوتی ہے. تو یہ دیکھیے کہ ایک زندہ سے مردے کو نکال دیا, ایک زندہ سے مردے کو نکال دیا, یعنی انڈا نکلا اور پھر انڈے سے آگے چوزے نکل جاتے ہیں, بے جان ہے لیکن اس سے آگے وہ جاندار ہیں, وہ چوزے نکل جاتے ہیں. اسی طرح انسان اپنی تخلیق پہ غور کر دیں کہ کہاں اس کی تخلیق کے اندر کہاں سے اس کو کس طریقے سے اس کی تخلیق وہ فرمائی گئی ہے اور کن کن مراحل سے گزرتا ہوا وہ انسان وہ بنتا ہے اور پھر اس کی آگے ولادت اور اس کی پیدائش کا سلسلہ ہوتا ہے, کہ وہی رب ہے جو ماں کے پیٹوں کے اندر بھی تمہاری صورتوں کو بناتا ہے. تو یہی فرمایا گیا, وہ اتنا قادر مطلق ہے کہ زندہ سے مردے کو اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے. اچھا یہاں ایک تشریح اور بھی اس کی گئی ہے, یہاں پہ فرمایا گیا کہ اس مردے سے مراد ایک وہ بھی مراد لیا گیا, مردہ دل ہونا, اس سے مراد مردہ دل ہونا, دل کا مردہ ہے. اچھا یہ کافروں کو کہا گیا کہ دل کے مردے, تو ایسے مردوں سے آگے زندہ لوگ نکالے گئے, یعنی دل کے دل زندہ ہیں. تو ایسے کئی لوگ کہ جو خود تو کفر کی حالت میں انہوں نے زندگی گزاری لیکن رب عزوجل نے ان کی آنے والی نسلوں سے مسلمانوں کو پیدا فرمایا. ایسے تھے صحابہ کرام میں بھی ایسے کئی تھے جن کے والدین کو دیکھا جائے تو وہ یا والد مسلمان نہیں یا والدہ مسلمان نہیں. اچھا بچوں کے اعتبار سے, اولاد کے اعتبار سے بھی بعض اوقات والد مسلمان ہوئے تو ان کے آگے بچے مسلمان نہیں, کسی کی بیوی مسلمان نہیں, بیوی مسلمان ہوئی ہے تو شوہر مسلمان نہیں ہے. تو یہاں پر ایک تفسیر اس کی یہ بھی فرمائے گی کہ مردہ, اس سے مراد جو دل کے مردہ ہیں اور ان سے آگے زندہ لوگوں کو نکالا جو دل کے زندہ ہیں اور دل کے زندہ ہونے سے مراد یعنی اللہ نے انہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، ایمان کی انہیں توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو یہ رب عز و جل کی قدرتوں کو یہاں پہ بیان کیا گیا۔ اور ایک اور آیت مبارکہ جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ فقل افلا تتقون۔ ارشاد فرمایا کیا محبوب آپ ان سے کہہ دیں، ان سے آپ فرمائیں، کیا فرمائیں؟ آپ ان سے کہیں کہ آسمان اور زمین سے تمہیں کون روزی دیتا ہے، آسمان اور زمین سے تمہیں کون روزی دیتا ہے، یا ان سے یہ فرمائیں کہ کان اور آنکھوں کا مالک کون ہے، کان اور آنکھوں کا مالک کون ہے۔ یہ بڑی، یہ باتیں نارمل باتیں نہیں ہیں، آپ ذرا دیکھیے مراد یہ ہے کہ آنکھوں اور کان کا یہ مالک، یعنی یہ ہمارے جو اعضاء ہیں، یہ آنکھیں بڑی، یہ اعضاء بڑے نازک ہیں، اچھا کان یہ بھی بڑے نازک ہیں، حساس ترین حصے ہیں جسم کے، آنکھ ہی انسان کی چلی جائے تو اس کی پوری دنیا ہی چلی گئی، اس کی دنیا کی رونق ہی چلے گی جس کی آنکھیں نہیں ہیں۔ اچھا کان سماعت نہیں ہے تو وہ بھی پورا کا پورا اس کی ایک طرح کی بہرا پن ہے، اسے باتیں کرنا ہے تو دیوار سے باتیں کرنا ہے۔ فرمایا گیا دیکھو ان کا مالک کون ہے، یہ اللہ کی قدرت کی ایک بات ہو رہی ہے کہ اللہ تمہاری آنکھوں کی بھی حفاظت فرماتا ہے، تمہارے کانوں کی بھی حفاظت فرماتا ہے، ورنہ جتنے خطرات اور جتنے معاملات، اور اس کے باوجود یہ نازک سے اعضاء ہیں، اور یہ ہم آم کھلے پھلے ہوتے ہیں، اچھا چشمہ لگا، کسی کو چشمہ لگا ورنہ آم ہے، اچھا آم بھی ہے تو ہر وقت تو انسان کو ایسا ہیلمٹ پہن کر یا چلتے پھرتے نہیں ہوتا، آپ خود اپنی آنکھوں پہ ہاتھ لگائیں تو کیا کس طرح لگیں گے، بالکل ایک نازک ترین یہ اعضاء کا وہ حصہ ہے، تو ان کی حفاظت ہم تو نہیں کوئی روز اس کے لیے کوئی اہتمام کرتے، کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو فرمایا وہ آنکھوں کا اور وہ کانوں کا مالک کون ہے کہ جو تمہاری آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، جو تمہارے کانوں کی حفاظت کرتا ہے، جو تمہیں آسمان سے رزق دیتا ہے، زمین سے دیتا ہے، آسمان سے بارش کو برساتا ہے، زمین سے فصلوں کو اگاتا ہے، وہ کون ہے؟ اور پھر فرمایا وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرُ، اور وہ کون ہے جو ان معاملات کی تدبیر فرماتا ہے، وہ کون ہے؟ تو اس وقت فرمایا گیا کہ یہ کفار بھی کیا کہیں گے، یہ کہیں گے اس حوالے سے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ پھر کہیں گے کہ یہ کون ہے، تو کہیں گے اللہ، تمہارے کاموں کی تدبیر کون کرتا ہے، تو کہیں گے اللہ، یہ کہیں گے۔ تو آپ فرمائے فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، آپ پھر ان سے فرما دیں کہ تم ڈرتے کیوں نہیں ہو، تم ڈرتے کیوں نہیں ہو، تم کیوں نہیں ڈرتے؟ اور پھر ارشاد فرمایا فذلکم اللہ ربکم الحق، تو یہ اللہ ہے جو تمہارا سچا رب ہے، فماذا بعد الحق الا الضلال، ارشاد فرمایا پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا ہے، فانا تصرفون، پھر تم کہاں پھرتے جاتے ہو، پھر تم کہاں پھرتے جاتے ہو۔ یہ اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کاملہ کو یہاں پر بیان فرمایا کہ اتنا کچھ اللہ تمہیں دیتا ہے، اتنا کچھ اللہ تمہیں نوازتا ہے، اور اس کے باوجود تم اللہ کی قدرت کا اعتراف نہیں کرتے۔ ان چیزوں کو چھوڑو اور اسی رب کی طرف آ جاؤ، وہی سچا رب ہے، ایک رب ہے، اور اسی کی عبادت بجا لاؤ، اسی کی حمد بجا لاؤ، اسی کے آگے سجدہ کرو، وہی رب ہے جو پوری اس کائنات کا نظام وہ اللہ اپنی رحمت سے چلا رہا ہے۔ فرمایا جب وہ سارے تمہارے کاموں کو بھی تدبیر فرماتا ہے تو پھر تم اس کی طرف کیوں نہیں آتے، کیوں ایسے باطل معبود بنائے ہوئے ہیں ان کی پوجا کرتے ہو، اور جن کو خود تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، جو اپنے وجود میں بھی تمہارے محتاج ہیں. جی جی، یہ پیالہ ہے، اب اس کو بنایا گیا نا، یہ پیالہ خود سے تو نہیں بنا، یہ بھی مٹی کا بنا ہوا ہے. تو یہ ایک پیالہ بھی اپنے بننے میں یہ خود نہیں ہے، اس کو بنایا گیا ہے. تو جو لوگ اس وقت اور آج بھی، یہ پیغام ان تمام کے لیے ہے کہ جو اپنے خداؤں کو خود سے بناتے ہیں اور پھر انہی کو خدا مانتے اور ان کی عبادتیں کرتے ہیں. افلا تتقون، تم کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ افلا تعقلون، تمہیں کیوں نہیں عقل آتی، تمہیں کیوں نہیں شعور آتا کہ جس کو تم خود بناتے ہو اور اسی کو تم پھر خدا بنا لیتے ہو معاذ اللہ. اچھا، یہ بھی یہی کہتے تھے، ہاں یہ ایک تو یہ ہم نے بنا لیا، اس کی ہم وہ سجدہ کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں. پھر ساتھ ساتھ جب ان سے پوچھا جاتا تو پھر اس وقت یہ کہتے ہیں، ہاں یہ بارش تو اللہ ہی برساتا ہے، بارش اللہ برساتا ہے، فصلیں اللہ اگاتا ہے، یہ اللہ کام کرتا ہے. تو پھر فرمایا گیا، جب یہ سارے کام اور تمہارے کام بھی اللہ اس کی جو ہے وہ تدبیریں فرماتا ہے، تو پھر اسی رب پر کیوں نہیں ایمان لاتے؟ اچھا، کفار کا ایک طریقہ یہ بھی تھا، یہاں میں بہت ایک اہم بات یہ کر رہا ہوں کہ وہ بس اوقات یہ بھی کرتے کہ جب کسی مشکل میں پھنستے ہیں، وہ چاہے سمندری سفر ہوں اور یا عام جنگلات کے ہوں، یعنی خشکی میں ہوں یا وہ تری میں ہوں، جب مشکل میں پھنستے تھے کفار تو اس وقت اللہ کو پکارتے تھے، اس وقت اللہ کو پکارتے تھے، اور پھر یہ کہتے تھے کہ اگر اس مصیبت سے یا اللہ تم نے ہمیں نجات دے دی تو پھر ہم تیرے شکر گزار بن جائیں گے، اس مصیبت سے ہمیں بچا لے. تو جب وہ مصیبت سے بچ جاتے، وہ پریشانی چلی جاتی، پھر نارمل ہو کے بیٹھ جاتے، پھر نہیں مان لیتے. اللہ نے ان کے اس عمل کو بیان فرمایا اور ان کے ان چیزوں کو کہ جب تم مصیبت میں پھنسو تو پکارو اللہ کو، اور جب تمہیں وہ مصیبت سے نکال دے تو پھر تم بالکل سیدھے ہو کے بیٹھ جاؤ اور کہو ہم ایمان نہیں لاتے اور شرک کے اندر تم مبتلا ہو جاؤ. رب ایسو سے ناراض ہوتا ہے. وہ مسلمان بھی سوچیں، یہاں پہ یہ آیت مبارکہ یہ کفار کس طور پر بیان کی گئی ہے کہ وہ مصیبتوں کے وقت اس طرح کے تصور باندھ لیتے اور دعائیں کرتے، اور جی جی کافروں کے بھی ایسی دعائیں وہ قبول ہوتی، بعض ایسی دعائیں ہیں جو کافروں کے حق میں ہی قبول ہو جاتی. شیطان نے بھی تو اللہ سے دعا مانگی اور کہا ہے کہ یا اللہ میری عمر بڑھا، جب نکالا گیا یہ مردود کیا گیا تو اس نے کہا میری عمر بڑھا، تو یہ قبول ہی ہوئی، کہا ٹھیک ہے جاؤ تمہیں مہلت دی، تمہاری عمر بڑھ گئی. اب اس کی عمر بڑھ گئی اور یہ لوگوں کو برگلائے گا، لیکن اللہ نے فرمایا میرے مخلص بندے وہ تیرے بار میں نہیں آئیں گے، میرے مخلص بندے نہیں آئیں گے. تو میں عرض کرنا کافروں کے بھی بعض دعائیں کہ جو وہ اپنے لیے اس طور پر مانگتے کہ یا اللہ اس مصیبت سے نکال دے ہم تیرے شکر گزار بن جائیں گے، تو اللہ قبول فرماتا ہے. تو مسلمانوں کی تو بدرجہ اولا قبول فرمائے گا، اور وہ انداز اگر مسلمانوں میں بھی معاذ اللہ ہے کہ جب مصیبت میں پھنسے تو کہیں یا اللہ اس مصیبت سے نکال، اس کے بعد ہم نمازی بن گئے، اس کے بعد ہم نیک بن گئے، اس کے بعد ہم یہ بن جائیں گے، اور جب اللہ اس مصیبت سے نکالے تو اس کے بعد پھر نارمل ہو کے بیٹھ جائے، ہاں ٹھیک ہے بس صحیح. یہ انداز اچھا نہیں ہے میرے بھائیو. اللہ نے کافروں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا وہ آیت مبارکہ سنیے، اور پھر وہ طرز عمل دیکھیے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہم اپنی زندگی کا کچھ طرز عمل دیکھتے ہیں اور پھر خود ہی نتیجہ ہمارے سامنے آ جائے گا. ارشاد فرمایا قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. تم فرماؤ وہ کون ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر کی ہول ناکیوں سے نجات دیتا ہے، تم اسے گڑ گڑا کر اور پوشیدہ طور پر پکارتے ہو جب مصیبت میں آؤ، پھر رونے بھی لگ جاؤ، گڑ گڑاؤ اور تنہائی میں بھی گو، بس اللہ اللہ یہی ہوتا ہے، جی جی یہی انداز رہتے ہیں۔ فرمایا اور اس وقت تم یہ کہتے ہو کیا، لئن انجانا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، اگر اللہ نے ہمیں نجات دے دی تو ہم ضرور پھر کیا ہوگا، شکر گزاروں میں ہو جائیں گے اگر اللہ نے اس مصیبت سے ہمیں بچا لیا۔ قل اللہ ینجیکم منہا فمن کل کرب، ارشاد فرمایا کہ تم فرماؤ اللہ تمہیں ان ہولناکیوں سے اور ہر بے چینی سے نجات دیتا ہے، ثم انتم تشرکون، تم پھر بھی شرک کرتے ہو، تم پھر بھی شرک کرتے ہو۔ یہ ان مشرکین کا، ان کفار کا انداز بیان کیا گیا کہ اللہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ بھی کرتا ہے، ایسے موقع پر تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے، تمہارے حق میں جو فائدے والی چیز ہے وہ قبول کر لیتا ہے، اور تم شرک کرتے ہو، تم ایسا کرتے ہو۔ میں اپنے مسلمان بھائیوں سے اور ان بہنوں سے کہ جو کبھی بھی مشکل میں آتی، یا مسلمان بھائی جو مشکل میں آئیں، کبھی کاروباری پریشانی، کبھی کوئی اور، بالفرض آپ یہ تصور کر لیں کہ آدمی کہیں بھی سفر کر رہا ہو، سمندر میں ہو، جہاز میں، بحری جہاز میں سفر کر رہا ہوں، اچھا چلیں ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہوں، اور پائلٹ کی طرف سے یہ اعلان ہو جائے ہمارا جہاز خطرے میں ہے، ہو سکتا ہے ہمارا جہاز کریش ہو جائے، یہ اعلان ہو جائے، اور بالکل آخری اس وقت میں اعلان ہو جائے، ذرا مجھے ہی بتائیے میں اور آپ کوئی بھی ہو اس کی زبان پر کیا آئے گا، اللہ یا اللہ، اس وقت ہم اللہ کو ہی پکارتے ہیں، یاد کرتے ہیں، یا اللہ کرم فرما دے۔ کبھی مشکل میں آتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں، بیماری میں آتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں، کاروباری تنگی میں آتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں، اور اس وقت ایک عزم اس طرح کے ہوتے ہیں کہ یا اللہ اس مصیبت سے بچا لے، اس کے بعد ہماری زندگی تبدیل ہوگی۔ اچھا پھر اللہ اپنی رحمت سے ایسی مصیبتوں سے بچا لے، اور اس کے بعد پھر زندگی اگر اسی طرح کی ہے، میرے مسلمان بھائیوں بہنوں، یہ عادتیں، یہ صفات، یہ طریقہ مشرکوں کا بیان کیا گیا ہے، یہ کافروں کا بیان کیا گیا ہے۔ مسلمان کو تو اور زیادہ شکر گزار بن جانا ہے، عبادت گزار بن جانا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ رب تمہاری اس حالت میں، اس کیفیت میں بھی وہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے، تمہیں بے چینی سے نکال دیتا ہے، تمہیں ہر پریشانی سے وہ بچاتا ہے، تم پھر بھی شرک کرتے ہو، پھر بھی شرک میں مبتلا رہتے ہو۔ تو یہاں ان کی تفہیم کی گئی، اور پھر فرمایا گیا کہ اس کے باوجود تم شرک کرتے ہو، یعنی پوجا کرتے ہو، بتوں کی پوجا، یا کسی اور کو خدا بنا لیتے ہو، شرک بہت بڑا گناہ ہے، ان شرک لظلم عظیم، بہت بڑا ظلم ہے شرک، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک معاف نہیں فرمائے گا، اس کے علاوہ جو چاہیں وہ رب معاف فرما دے گا، لیکن شرک کو اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ ہاں اگر دنیا کے اندر ہی کوئی توبہ سچی ایسی کر لے کہ شرک جیسے گناہ سے بھی توبہ کر لے، توبہ ایسی نفیس ہے رب نے بنائی ہے کہ اگر کوئی آدمی کفر سے، شرک سے بھی توبہ کر لیتا ہے، رب اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ مدرسہ کے ناظرین، اللہ کی قدرتوں کے حوالے سے یہ دو تین آیت مبارکہ ہم نے سماعت کی ہیں، قرآن پاک میں بہت بہت سی ایسی آیتیں، اور یہ وہ آیات مبارکہ ہیں جن کو بطور خاص توحید کا درس دینے کے لیے بیان کیا جاتا ہے، اللہ کی قدرت کی طرف لوگوں کو راغب کیا گیا، ان کافروں کو دعوت اسلام دی گئی۔ آج بھی ہمارے وہ سننے والے لوگ جو اللہ رب العالمین کے بارے میں معاذ اللہ طرح طرح کے وساوس کا شکار ہیں، یا ایمان نہیں رکھتے، ہم آپ کو دعوت ایمان دیتے ہیں، ہم آپ کو دعوت اسلام دیتے گئے کہ یہ رب ہے جس نے ہمیں بنایا ہے، پیدا کیا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان فرمایا ہے، مسلمان نہیں انسان کو کہا ہے، اے انسان تجھے تیرے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ اس نے تیرے اجزاء کو بنایا، تیرے اعضاء کو بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا، یہ تیری تخلیق کی ہے، تیری تخلیق کی ہے۔ کلا بل تکذبون بالدین، پھر بھی تم جو کہ وہ جھٹلاتے ہو، اس کو آخرت کے دین کو جھٹلاتے ہو۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ ان کافروں کو بھی ایمان کی طرف راغب کرنے کے لیے دعوت ایمان دی ہے، اور آج ہم بھی یہ پیغام عام کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کے رسولوں پر ایمان لائیں، اللہ کی کتابوں پر ایمان لائیں، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائیں۔ رب ہی ہے جو دنیا کے اندر بھی بہتری اور بھلائیاں عطا فرمانے والا ہے، اور آخرت میں اسی کے دستے قدرت میں۔ لیکن اس نے خود ہی فرما دیا ہے کہ ایمان لے کر آؤ گے تو بخشے جاؤ گے، ایمان پہلی شرط ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اللہ بخشے گا۔ لیکن جو شرک جیسا گناہ لے کر آئے، کفر لے کر آئے گا، کبھی نہیں معاف فرمائے، کبھی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس کا اعلان ہے، یہ پہلے سے حکم فرما دیا اس نے، ایمان لے کر آؤ گے تو پھر اگلی بخشش کے وہ منزلیں ہیں، لیکن ایمان ہی نہیں ہوگا تو پھر کوئی کسی طرح کی بخشش و مغفرت نہیں ہوگی۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور جو کفار ہیں اللہ انہیں ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ کافروں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے ہدایت کی دعا کرنا یہ جائز ہے، اور کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ مدشن کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا ٹائم اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے، اللہ کریم میری آپ کی حفاظت فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور قرآن پاک کی تعلیم سے ہمارے دلوں کو روشن فرما دے، ہمارے دلوں کو منور فرما دے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، قرآن